بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال تبارك وتعالى مرة أخرى في نفس السورة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ابتدائی وحییں نازل ہوئیں، ابتدائی آیات، ان کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں. وہ چونکہ مکمل سورتوں کی شکل میں نہیں ہیں، آیات ہیں جو چار سورتوں کے شروع میں آئی ہیں، پھر ان کے ساتھ بعد میں اترنے والی آیات شامل کر کے انہیں سورتوں کی شکل حضور کے حکم سے دی گئی ہے، کسی اور کا کوئی اجتہاد اس میں داخل نہیں ہے. سورہ علق کی 5 آیتیں، سورہ نون کی 7 آیتیں، سورہ مزمل کی 10 آیتیں، سورہ مدثر کی 7 آیتیں. اب ہم سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات پڑھ رہے تھے، جس میں 2 باتیں بالکل واضح ہو گئیں. حضور کی دعوت کا نقطۂ آغاز انذار آخرت، اور آپ کے مشن کا ہدف، مقصود، فائنل گول، تکبیر رب. ان دونوں پر گفتگو اگرچہ ہو چکی ہے، لیکن میری آج کی گفتگو بھی اسی کا تتمہ ہے. آخرت کے ضمن میں میں کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابتدائی جو وحییں آئی ہیں ان میں زور آخرت ہی پر ہی ہے، وہی پر بھی اتنا نہیں ہے، توحید پر بھی اتنا نہیں ہے، رسالت پر بھی اتنا نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کے ضمن میں انحراف کی جو شکلیں ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک تو انکار ہے، سری انکار آخرت کا، کوئی نہیں، کوئی باسِ بادل بہت نہیں، بس یہی زندگی ہے، نہ ہمیں کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ مارنے والا ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں گردش افلاق سے. وما یهلکنا الا الدهر، یہ دہویت ہے جسے ہم کہتے ہیں دہریت. پھر یہ کہ ہے تو صحیح، آخرت تو ہے ہوگی، لیکن وہاں بچانے والے ہیں، شفاؤنا عند اللہ، ہمارے شفیع موجود ہیں، سفارشی موجود ہیں، ہمیں بخشوا لیں گے. یہ جو دوسری بات ہے، چونکہ سارا مشرکانہ نظام اس پر قائم، اور یہی سب سے اہم ہے، یعنی ماننا لیکن اس کا نتیجہ نہ ماننا، نہ ماننا بشکل ماننا، یہ سب سے زیادہ کثرت سے ہے، سب سے زیادہ کثرت سے ہے. باقی اور شکلیں بھی میں نے بیان کی ہیں، اور اس شکل کے ضمن میں میں آج خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں لفظ شفاعت کے بارے میں. یہ ذرا نازک مسئلہ ہے، یہ مختلف فی ہے، اس پر مسلمانوں کے جذبات بہت جو ہیں تیز ہیں، شدید ہیں. بہرحال اس کے ضمن میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کا وہ مقام منتخب کیا ہے جس میں کہ 10 رکوع آئے ہیں ایسے، 5ویں سے 14ویں تک، جن میں خطاب ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ہم سے پہلے جو امت تھی. نہایت کنسولیڈیٹڈ بیان، نہایت جامع. پہلے 7 آیات میں جن پر کہ 5واں رکوع مشتمل ہے، انہیں دعوت دی گئی ہے حضور پر ایمان لانے کی. وہ اس اعتبار سے ذروہ سلام ہے قرآن کا کہ اہل کتاب کو دعوت دیں گے تو کس انداز میں دیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحمون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. انتہائی ایک دلجوئی کے انداز میں، نہایت نرم انداز میں، نہایت دل میں اتر جانے والے انداز میں، بغیر کسی ایروگنس کے، بڑی نرمی کے ساتھ، یہ جامعیت کے ساتھ یہ 7 آیات. اب 7 کی اہمیت ہے، یہ سورہ فاتحہ بھی 7 آیات پر ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مدثر کی، وہ بھی ابتدائی 7 آیات ہے، اور یہ بھی 7 آیات ہیں. اسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں اسی اہمیت اور مرتبے اور مقام کی حامل ہے جس کی سورہ فاتحہ. یہ خطاب میں بنی اسرائیل کی سورہ فاتحہ ہے، 7 آیات. اس کے بعد کے 9 رکوعوں کے اندر ایک عجیب نقشہ ہے جو اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک تشویش جو ہے میرے ذہن میں آئی تھی جب میں درس دے رہا تھا تسلسل کے ساتھ، کہ جیسے ہمارا حساب میں ریاضی بریکٹس ہوتے ہیں، حساب کے اندر بریکٹ شروع بریکٹ بند، اور ظاہر بات ہے فرق ہوتا ہے، اس کا ادھر خم ہوگا، اس کا ادھر خم ہوگا. یہ چھوٹی بریکٹ کہلاتی تھی، بڑی بریکٹ یوں اور یوں. یہ 2 بریکٹس کے درمیان، اور دونوں بریکٹس جو ہیں وہ آخرت سے متعلق، گویا کہ اول و آخر، آخر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ آیت تو دونوں جگہ پر ہے جو کی تو. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اب میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ آیت جو کی تو ہے. 6ویں رکوع کی پہلی آیت، 15ویں رکوع کی پہلی آیت. اگلی آیت میں خم آتا ہے، وہ جو بریکٹ کا خم ہونا چاہیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون. لیکن آخر میں آیا بعد میں پندرہویں رکوع کی دوسری آیت, اس کی اکثر الفاظ وہی ہیں, خم مل جائے گا آپ کو. وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا عدل, یہاں عدل کو پہلے لے آئے ہیں, ولا تنفعها شفاعت, شفاعت کو بعد میں لے آئے, بس اتنا فرق ہے. ولا هم ینصرون آخر میں پھر وہی. تو یہ بریکٹ شروع بریکٹ بند. اب اس آیت پر غور کیجئے, اے اہل کتاب, اے بنی اسرائیل, اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس پر تم پر ہوا, تمہیں میں نے تمام جہانوں پر فضیلت دی. لیکن بچو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. اب یہ ذرا کیٹیگوریکل انداز نوٹ کیجئے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ, نہ کوئی سفارش قبول ہوگی. کیٹیگوریکل, کوئی استثنا نہیں ہے یہاں. ولا یؤخذ منہا عدل, نہیں کوئی ان سے کوئی جرمانہ یا ہرجانہ یا بدلہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی کوئی مدد ہوگی. تو زیادہ زور میرا کہ اس پر کیٹیگوریکل. پھر ختم ہو رہی ہے پندرہویں رکوع میں, تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, وہ تو وہی ہے. لیکن اس کے بعد ولا یقبل منہا عدل, اب یہ عدل جو ہے کوئی جیسے قتل ہو گیا تو قصاص میں کوئی پیسے دے دیے وغیرہ, دینے کو ہوگا کیا وہاں. لیکن یہاں تو اصل میں ڈینائل ہے نا. ولا تنفعها شفاعۃ, اور نہ ہی اسے فائدہ پہنچائے گی کوئی سفارش. ولا هم ینصرون, اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہ ہے وہ زور جو ایمان بالآخرہ پہ ہے, جس کو کہ ہم نے طرح طرح کی چیزیں گھڑ کر, طرح طرح کے تصورات, تلک امانیہم, اپنی دلی خواہشات ان کو عقیدوں کی شکل دے رکھی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ڈر کا ہے گا. ڈر نکل گئے, وہ آخذے کا ڈر کہاں رہا؟ کوئی ڈر نہیں. سیاں بے کوتوال, اب ڈر کا ہے کا. معلوم ہوا کہ وہ آخرت کے ایمان کی نفی کرنے والی جو ہے, وہ میں آپ کو پانچ چھ چیزیں بتا چکا ہوں, انہیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اب آگے چلیے, سورہ بقرہ کا نصف آخر جو ہے اس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے, وہاں پھر یہ مضمون آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. مبادہ مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہمارے نبی کا رتبہ تو بہت بلند ہے, بہت اونچا ہے, سید المرسلین ہے, سید الاولین والآخرین ہے, خاتم النبیین ہے, آخر المرسلین ہے, محبوب رب العالمین ہے, اور ہم ان کے امتی, تو ہمارا درجہ تو اونچا ہو گیا. اور اگر جو یہ بات مجھے کہی ہے وہ بتائیے, جو الفاظ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں وہ الفاظ امت مسلمہ کے لیے نہیں آئے ہیں قرآن میں. جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے. وانی فضلتکم علی العالمین, تو ابھی میں نے دو دفعہ آپ کو سنا دیا, اور دو جگہ اور ہیں, چار جگہ قرآن میں یہ الفاظ آئے. مسلمانوں کو کہا گیا دو جگہ پر, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے. اور کذالک جعلناکم امتا وسطا, اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے درمیانی امت, امت وسط. یہ دو ہیں تعریفی الفاظ جو امت کے لیے آئے ہیں, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آپ تقابل کیجئے ان دونوں کا, تو ماننا پڑے گا. کہ وہ الفاظ بہت بھاری ہیں، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں ہم تو اور چونکہ اونچے مقام پر ہیں، محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر اور یہاں پر جو ہے وہ دین کا جو عملی پہلو ہے اس کو بھی لے آئے. انفقوا مما رزقناکم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، خلیل، خلت، خلیل کہتے ہیں دوست کو، کوئی خلہ، یہ در حقیقت اس سے جو ہے اسم مصدر، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی شفاعت کام آئے گی. یہ ہے اصل میں زور، کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ایمان بالآخرہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کو عملی اعتبار سے معطل اور غیر مؤثر کر دیتے ہیں. اچھا، اس آیت سے اگلی آیت ہے جس کو قرآن مجید کی آیات کی سردار کہا ہے حضور نے، سیدت و آیات القرآن، آیت الکرسی، وہاں بڑا جلالی انداز ہے. او ہو ہو، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے اپنے رب کے پاس؟ الا باذنہ. ہاں، جہاں اس میں یہ جلال کا انداز آیا ہے، ایک امکان رکھا ہے، مگر اس کے اذن سے. اچھا، اس سے آگے جڑ کاٹ دی شفاعت کی، پہلے بھی کیٹیگوریکل نفی ہے، لا شفاعت پچھلی آیت میں آ گیا، یہاں بھی منزل نزی، یعنی کسی کی طاقت ہے یہ؟ اور اس پر تمام مسلمان علماء، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کا اتفاق ہے کہ کوئی شفاعت کسی طاقت کی بنیاد پر، کسی مرتبے اور مقام کی بنیاد پر، کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہوگی. کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کا زور چلے اللہ پر اور وہ اللہ سے اپنی سفارش منظور کرا لے. یہ تو کھلا شرک، کھلا کفر. ہاں، شفاعت ہوگی، وہ کیوں ہوگی وہ میں آج بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے نوٹ کیجئے کہ جہاں یہ الفاظ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے بعد اس کی جڑ جو کاٹی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تجزیہ کیجئے اس کا. آپ کسی دفتر میں کسی افسر کے پاس جاتے ہیں اپنے کسی عزیز دوست کی سفارش دے کر، آپ کی سفارش کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس معاملے میں جو کچھ بھی فائل میں ہے، جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، آپ کے علم نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ معاملہ، یہ شخص بے گناہ ہے، یہ شخص ایسا ہے، یا اس شخص کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کا حق ملنا چاہیے. کیوں؟ کہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. اس کے بغیر تو شفاعت نہیں. لیکن کیا اللہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ خود، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اللہ کے علم سے کسی شے کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے. تو بنیاد کیا رہ گئی؟ کٹ گئی جڑ کے نہیں. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں آپ سے، شفاعت کا اس بات اور مقامات پر بھی ہے، احادیث میں بھی ہے. وہ شفاعت ایک تو یہ الا باذنہ، کوئی اپنے حیثیت کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر، اپنے دبدبے کی بنیاد پر، اپنے روب کی بنیاد پر نہیں کروا سکتا. دنیا میں تو آپ کو کرنا پڑتا ہے نا، بھائی یہ آج مجھ سے ایک بات کہہ رہا ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، کل شاید مجھے اس سے کہنی پڑے بات تو یہ نہیں مانے گا. یہاں تو معاملہ لینے اور دینے پہ چلتا رہتا سارا. آفیسر ایک دوسرے کی جو ہے اسی لیے ایک دوسرے کا لحاظ کرتے. آج یہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کل میں ہو سکتا ہے مجھے ضرورت پڑ جائے. تو کیا اللہ کو بھی کسی کی ضرورت پڑ سکتی؟ چنانچہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، یوں سمجھیے کہ وہ توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جوڑا ہے بنی اسرائیل اور کہف، بنی اسرائیل کی بھی آخری دو آیتیں اور کہف کی بھی آخری دو آیتیں توحید کے بڑے خزانے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا کہا گیا؟ قل ادعوا الله عبد الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واتبع غير ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. کہہ دو قل حمد اللہ کے لیے، الحمد للہ رب، قل الحمد للہ الذي لم يتخذ لم يكن له ولي في الملك، جس کا کوئی ولی نہیں ہے بادشاہت کے اندر، کوئی ساتھی، کوئی پشت پناہ، کوئی مددگار. بادشاہ کو تو سپہ سالار کی بات ماننی پڑے، بھائی سپہ سالار ہے یہ، 50,000 ہی منصب دار ہے وہ بات کر رہا ہے تو ماننی پڑے گی بھائی. بادشاہ وہ بڑے سے بڑا بادشاہ، قرآن میں ہے نا، فرعون کو ماننی پڑی جب اس نے کہا تھا ضروری اقتل موسیٰ، اب تو مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یہ ٹنڈا مکا دوں. تو آل فرعون میں سے، اس کے درباریوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو در پردہ ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ پر. قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا ایک شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، لیکن اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اب تک، اب وہ کریٹیکل مومنٹ آیا، اب وہ کھڑا ہوا ہے. اس نے جو تقریر کی ہے، کسی نبی اور رسول کی بھی اتنی لمبی تقریر قرآن میں نقل نہیں ہوئی، فساد اور بلاغت کی بھی انتہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ پورا دربار سناٹے میں آ گیا. اس کا اتنا اثر ہوا کہ تمام درباری اس سے متاثر ہو گئے. اب فرعون صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اری کو مارا، دیکھو میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، جو میری رائے ہے. وما ادیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ لوگ نہیں مانتے تو نہیں صحیح. تو فرعون صاحب دھرے رہ گئے کہ نہیں، کہا دعویٰ ہے انا ربکم الاعلی، الیسا لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی، دانے تو یہ اونچے اونچے ہو. لیکن درباریوں پر جب اثر ہو گیا اس مومن کی تقریر کا، تو بے بس ہو گئے. تو کوئی انسان نہیں ہے ایسا کہ جو کسی کا بھی دباؤ نہ رکھتا ہو اپنے اوپر، یہ اللہ کی شان ہے. لم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. کس قدر باریک نقطہ، آپ دوستیاں پالتے ہیں، دوستیاں پالتے ہیں اس لیے کہ دوست وقت پہ کام آتا ہے. کون ہے جو اتنا بے نیاز ہو کہ اسے کبھی کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ تو دوست رکھنے پڑیں گے نا، دوستوں کو پالنا پڑے گا. دوستوں کی مانے گی نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ اللہ کے دوست ہیں لیکن کسی ذل کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں. کہ اسے اپنے دوست رکھنے ہوں مجبوراً کیا کریں, آخر وقت پہ کام آئیں گے, ضرورت پڑے گی. تو دونوں اعتبارات سے اس شفاعت کا کی نفی کر دی. لیکن شفاعت ہوگی, وہ کس معنی میں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے میدان حشر میں ان کو اشارہ کرے گا, کہے گا نہیں, وحی, جیسے وحی اس دنیا میں ان پر آ رہی تھی ایسے ہی وہاں بھی وحی. وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالسرعت والخفاء, تیزی سے کسی کو کسی بات کا اشارہ کر دینا, زبان سے کچھ نہیں کہا, آنکھ سے ہی کہہ. ایک بڑا پیارا شعر ہے عربی زبان کا, ترا عینها عینی, اس کی آنکھ نے میری آنکھ کو دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ میرا مدعا کیا ہے. یہ ہے, ترا عینها عینی فعلمت وحیها وحیها, اس میری آنکھ کی وحی کو اس نے پہچان لیا کہ یہ آنکھ کیا اشارہ کر رہی ہے. اس طرح یہ ہے کہ اللہ بإذنہ, اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. یہ دونوں طرف کی اجازت ہے, آپ کو فلاں کے لیے اجازت ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے کہ جو وہ تو قانون غلط ہے, شرعاً غلط ہے, لیکن مثال دے رہا ہوں, ایک شخص پر قتل کا مقدمہ ہے, ثابت ہو چکا ہے, سیشن نے سزا دے دی پھانسی کی, ہائی کورٹ میں بھی ہو گئی, سپریم کورٹ میں بھی ہو گئی, اس کے باوجود ایک آخری ہوتی ہے اپیل آف مرسی ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ, وہ چاہے تو معاف کر دے, اگرچہ اسلام کے خلاف ہے, ہمارے دستور میں ہے لیکن یہ خلاف اسلام ہے, خلاف قرآن ہے, کسی کو حق نہیں. قاتل کے رشتہ داروں کو حق ہے, وارثوں کو حق ہے, معاف کر دیں, خون بہا لے لیں یا ویسے ہی معاف کر دیں. لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ریویو ہوتی ہے, پورے کیس کا ریویو کرتا ہے صدر یا صدر کا جو محکمہ ہے, کہ کہیں سے کوئی لوپ ہول مل جائے, کہیں سے کوئی کمزوری تھوڑی بہت, کسی گواہی میں کوئی کمزوری کا پہلو نکل آئے, کسی پہلو سے کوئی قانونی نقطہ اور نکل آئے کہیں جس سے کہ اس کو ریلیف مل سکتا ہو. یہ نہیں ہوتا کہ بس جیسے ٹھیک ہے میرا اختیار ہے بس, نہیں, اس کے لیے اسے پھر جواز دینا پڑتا ہے, اس کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں, اس کے لیے یہ کہ امکان ہے. تو یہاں بھی وہ شفاعت اس معنی میں نہیں ہوتی. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے بارے میں یہ سمجھے گا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جو قابل رحم ہے, اگرچہ فیکٹس تو ثابت ہو گئے, تمام حقائق تو واضح ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کی کوئی مجبوری علم میں ہے, اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کی کوئی ایسی کہ جس میں وہ ناگزیر اضطراری کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا وغیرہ. تو وہاں اللہ جو ہے وہ اشارہ فرمائے, لفظ اشارہ نوٹ کر لیجیے, ورنہ تو معلوم ہوگا کہ پھر تو کوئی مطلب ہی نہیں. اگر اب بربلا کہہ دیا جائے کہ ہاں آپ اس کے حق میں سفارش کر سکتے تو آپ کا مقام کیا ثابت ہوا؟ وہ تو صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ نے جو ہے وہ اندر حقیقت کی بات کہی ہے. تو خاموشی, الاعلام بالسرعت والخفاء, خفیہ انداز میں تیزی سے کوئی اشارہ کر دینا, تو اس سے یہ ہے کہ وہ صفات کرے گی مضبوط ہو جائے. لیکن اس سے کسی درجے میں بھی آخرت کا خوف, واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون ومن ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں, اور اللہ کو سب پتا ہے تو کیا بتائیں گے وہ. تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس جو نبی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے قم فانذر، اس کی اور تاکید ہو جائے. اب جو دوسرا حصہ ہے ربک فکبر، اس میں میں آپ کو 6-7 اصطلاحات بتا چکا ہوں، ایک رہتی تھی اس کی کبھی پوری کر دوں. پہلی کیا اصطلاح آئی؟ تکبیر، ربک فکبر. اور بنی اسرائیل کی وہ آیت بھی وہی ختم ہوتی ہے، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسا کہ بڑا کیا جاتا ہے. اس کی بڑائی مانی جائے، اس کی بڑائی نافذ ہو، اس کی بڑائی تسلیم کی جائے. کبر ہو تک تبیر اکبر ایک اصطلاح ہو گئی، اقامت دین دوسری اصطلاح آ چکی ہے، اناقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ تیسری اصطلاح، جو 3 دفعہ آئی حضور کے لیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے نظام زندگی پر. چوتھی اصطلاح، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور مزید سختی کے ساتھ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ، ایسا نہ زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ دین سے باہر، اللہ کی اطاعت سے باہر رہ جائے. بھیا تو مجبوری ہے، نظام نہیں چل سکتا ہے، تو سود کے بغیر لا حول ولا قوت الا بالله، ادخلوا فی السلم کافہ، آنا ہے تو پورے آؤ. جس کو آپ کہتے ہیں بھائی، یہ تو پیکج کا معاملہ ہے، پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو لو، نہیں تو جاؤ دباؤ جاؤ. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذرا یہ کم کر دیں، اس میں سے یہ نکال دیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ تو قرآن مجید کی اصطلاحات ہو گئی 4. 5 حدیث کی آئی، مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ جو جہاد کرتا ہے اس لیے، لتکون کلمت اللہ العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. وہی بات تکبیر رب والی ہو گئی. ایک انجیل کی اصطلاح ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، ڈیوائن کنگڈم، اللہ کی حکومت. ان کی جو سورہ فاتحہ ہے لارڈز پریئر، اس کے یہ الفاظ، دائی کنگڈم کم، کہ اللہ تیری حکومت آئے، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز، تیری مرضی، تیرا منشا، تیرے احکام جیسے آسمانوں میں پورے ہو رہے ہیں، سورج تیرے تابع ہے، چاند تیرے تابع ہے، گیلیکسیز تیرے تابع ہے، سب کچھ تیرے تابع ہے، ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی. اسی کو لے کر ابو الکلام آزاد مرحوم نے 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے تو اس کا نصب العین رکھا، حکومت الہیہ کا قیام. پھر اسی کو لیا ہے مولانا ابو العلیٰ مودودی مرحوم نے 1941 میں جب جماعت اسلامی قائم کی ہے تو حکومت الہیہ کا قیام. البتہ بعد میں مولانا اصلاحی صاحب کا جو قرآنی فکر تھا جب شامل ہوا ہے آ کر مولانا مودودی کے فکر کے دھارے میں، تو پھر اصطلاحات قرآنی آئی ہیں، اور وہ ہے اقامت الدین. نصب العین کیا ہے؟ دین کو قائم. ہم نے اس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے، نصب العین نہیں ہے یہ، یہ نصب العین تو صرف ایک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، بس یہ فرض ہے، اس کی جد و جہد کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، نصب العین نماز نہیں ہے. نصب العین فائنل گول کو کہتے ہیں. نصب کسی کے معنی کوئی قلعہ گڑا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر دوڑ رہے ہیں اسی کی طرف. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ نصب العین ہوتا ہے. نصب العین ایک ہے صرف، اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں نماز پڑھنا فرض، روزہ فرض، جہاد فرض، اقامت دین کی جدوجہد فرض. اس میں اب ہم نے ایک اور اصطلاح جو استعمال کی ہے، وہ پھر جو ہے وہ حدیث نبوی سے ہے، نظام خلافت کا قیام، اللہ کی حاکمیت تو انسان کی خلافت، چاہے یوں کہہ لے کہ اللہ کی حاکمیت قائم کرے، چاہے یوں کہہ لے کہ انسان کی خلافت قائم کرے، لیکن انسان سے حاکمیت کی نفی، نو سوورنٹی ایکسپٹ فار اللہ، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے کوئی حکم مگر صرف اللہ کا، اللہ کے حکم کے تابع اور احکام مانے جا سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی آپ نے کوئی حکم مان لیا تو یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر مسلم ہو گئے، گناہگار ہو گئے، جو بھی ہو گئے، لیکن وہ عمل اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ والدین کوئی حکم دیتے ہیں، اگر اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر ٹھیک ہے، تجاوز کر رہا ہے تو نہیں مان، لا سما ولا تا، حکمران کوئی حق نہیں ہے، نہ ابو بکر کو حق تھا، نہ عمر کو، نہ عثمان کو، نہ علی کو، کہ کوئی حق اپنی مرضی سے اللہ کے اختیار کے خلاف کوئی حکم دینا ہے، وہ خلیفہ تھے، حاکم تو نہیں تھے، بادشاہ تو نہیں تھے، خلیفہ تھے۔ خلیفہ کا کام کیا ہے؟ جو حکم آ گیا ہے اس کی تنفیذ کرنی ہوگی، جو اصل حاکم کا حکم ہے، اور جہاں حاکم کا حکم نہیں ہے وہاں البتہ اجتہاد سے کام لے کر کہ جو حاکم کی منشا کے قریب ترین ہو اس کے مطابق کوئی اجتہاد کر لیا جائے۔ جیسے جب ہمارے ہاں انگریز تھا تو ہمارا حاکم کون ہوتا تھا؟ یا ملکہ یا بادشاہ، وہ تو انگلستان میں، یہاں کون ہوتا تھا؟ وائس رائے، یہ وائس ریجنسی ہے، یہ تو خلافت ہے، وائس ریجنسی، خلافت۔ وائس رائے کا کام کیا تھا؟ جو آرڈر آ گیا ہے ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے، وہ تو نافذ کرنا، وہ جو وائس رائے ہے کچھ نہیں کر سکتا، اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز۔ ہاں جہاں کوئی حکم نہیں ہے اس کا تو یہاں چونکہ رہتا ہے، حالات کو جانتا ہے، حکومت کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے، امپائر کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اسے حق ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی حکم جو ہے اس نے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو یہ ہم نے خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ اصل میں ہمارے لوگوں کے ذہن کے قریب تر ہے، سمجھا دیا جائے اگر تو بات واضح ہو جاتی ہے ان پر کہ خلافت کا تو ایک تصور ہے نا موجود۔ اب آج میں یہ پہلی تین آیات کے ضمن میں ایک بات اور کہوں گا، بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ میں نے طے کر دیا آپ کے سامنے کہ یہ آغاز کیا ہے ہماری، جو ہم بھی جو بھی منہاج نبوی کے اوپر کوئی دعوت لے کر اٹھنا چاہے اس کا آغاز کیا ہوگا؟ انذار آخرہ۔ ہدف کیا ہوگا جدھر جانا ہے؟ تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین، راق الدین کلہی، لیکون دین کلہ للہ، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، حکومت الہیہ، نظام خلافت، آپ جس کو کہہ لیں، کال دی روز بائی اینی نیم، اٹ ول اسمیل ایز سویٹ۔ اب آخری بات، ان دونوں کے درمیان سوال آتا ہے راستہ، ہدف تو معین ہو گیا، کیسے وہاں تک جانا ہے؟ یہ تیسری چیز ہے، یہ قرآن میں اس طور سے کہیں پر وضاحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ امپلائڈ ہے، اس کا راستہ سنت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کا لمبی مفصل نقشہ قرآن میں ہے، یہ فجر کی دو رکعتیں، ظہر عصر کی چار چار، عشاء کی بھی، مغرب کی تین، بیچ میں آ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں نہیں۔ اچھا یہ رکوع کا ذکر بھی ہے، قیام کا ذکر بھی ہے، سجدے کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ کہ پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں جا سکتے آپ، پھر کھڑے ہونا، پھر سجدہ، پھر رکوع تو ایک ہے، سجدے دو ہیں، کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ کہیں نہیں۔ اب اس کے لیے جامع ہدایت جو مل گئی ہمیں کیا ہے؟ حضور نے فرما دی ایک بات سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ادا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے محققین کا قول یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز میں جو اختلاف ہے یہ سب حضور سے ثابت ہے، ان میں یہ ضرور ہے کسی کے نزدیک یہ زیادہ حدیث جو ہے یہ زیادہ قابل استناد ہے اور کسی کے نزدیک یہ حدیث زیادہ ہے، یہ فرق تو ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام چیزیں، ہاتھ یہاں باندھنا ہو، ہاتھ کھول کے پڑھنا ہو، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہو، جو بھی ہے سب ثابت ہے، رفع یدین کرنا ثابت ہے، ایک دفعہ کرنا بھی ثابت ہے، کئی دفعہ کرنا بھی ثابت ہے، رکوع کرتے ہوئے کرنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کرنا، جو درمیان کا قعدہ ہے اس سے اٹھ کر تیسری رکعت سے پہلے کرنا، سب ثابت ہے، آمین بالجہر ثابت ہے۔ اب یہی فرق ہے، اور نماز کے اوقات ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت جبرائیل نے ایک دن نماز پڑھائی اولین اوقات کے اندر، جو ہر نماز جہاں سے نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ایک دن نماز پڑھائی آخری اوقات میں جبکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا، ان دونوں کے مابین پڑھ سکتے ہیں۔ پاؤ پھٹنے کے ساتھ ہی جیسے کہ روزہ میں ہوتا ہے، روزہ شروع ہو گیا، ایسے نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اور سورج کے طلوع تک نماز فجر کا وقت ہے، طلوع سے پہلے پہلے پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ قضا ہو گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسی لیے یہ طریقہ جو لینا ہوگا آپ کو، یہ طریقہ محمدی ہوگا۔ سلو کما رہے تم انہیں اسلی، دین قائم کرو اس طریقے پر جس طریقے پر محنت اور جد و جہد کر کے محمد رسول اللہ نے قائم۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے کہ جو ائمہ دین جو ہے ہمارے چار اہل سنت کے، ان میں سے ٹھیک ہے رتبے کے اعتبار سے ایک مقام مرتبہ شخصی ہوتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم شمار ہوتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے سب سے اہم امام، سب سے اونچے امام امام مالک ہے۔ یہ امام مدینہ کے ہیں، حضرت ابو حنیفہ کوفے سے ہیں، کوفے میں محدثین کی تعداد زیادہ نہیں تھی، اور یہ تو حدیث کا گڑھ ہے، وہ تو جب حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر تو کیا کہتے تھے، قال صاحب هذه القبر، اس قبر والے نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر۔ تو اس حوالے سے، اور سب سے پہلی کتاب جو حدیث کی مرتب ہوئی ہے وہ موطا ابن مالک، امام مالک ہے۔ یہ تو بخاری اور مسلم، یہ تو بات کی ہے، سب سے پہلی کتاب، اور یہ کتاب جامع ہے، یہ حدیث کی بھی ہے، فقہ کی بھی ہے، فقہ بھی بعد میں بہت جا کے مرتب ہوئی، حدیث بھی بہت بعد میں جا کے جمع ہوئی، لیکن یہ پہلی کتاب ہے جو فقہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ ان کا قول ہے لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کر جس پر کہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی اصلاح۔ یہ پہلی اور آخری کا میں بتا دوں گا ایک حدیث کے حوالے سے، پہلے یہ بات اور سن لیجئے کہ امام مالک کا قول تو یہ آ گیا اس طور سے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے اپنے مرض وفات میں حضرت عمر کو نامزد کیا آئندہ خلیفہ جانشین، تو خطبہ دیا تھا، بڑا پیارا خطبہ ہے، بڑا پیارا خطبہ ہے، اس میں یہ الفاظ ان ھذا الامر، دیکھو یہ جو خلافت کا نظام ہے جس کے لیے میں جانشین بنا رہا ہوں عمر کو، لن یصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی۔ یہ پہلا آخر کیا ہے، یہ اس حدیث کے نور سے آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو، حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک پانچ دور گنوائے، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، دیکھو پہلا دور ہے دور نبوت، یہ نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا، ثم يرفعه الله اذا شاء يرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو جب چاہے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، پہلا دور ہو گیا. ثم تكون خلافتا على منهاج النبوه، پھر ایک دور آئے گا خلافت عین نبوت کے نقش قدم پر. فتكون ما شاء الله تكون، وہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم يرفع الله اذا شاء يرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا. دو دور ہو گئے. ثم يكون ملكا عظما، پھر ایک دور ہوگا ملوکیت کا، ظالم ملوکیت، کٹخنی ملوکیت، یہ ملوکیت بادشاہت جس میں واقعہ ہے کربلا بھی ہوا ہے، واقعہ حرہ بھی ہوا ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے. ملوکیت، ظالم ملوکیت، جابر ملوکیت. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ اٹھا لے گا. چار ہوئے یا تین ہوئے؟ تین ہوئے. چوتھا، ثم یکون ملکا جبریا، پھر مجبوری والی ملوکیت آئے گی. اب اس کے اور اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے اگر حضور ہی نہ بتاتے، لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جب ملوکیت آ گئی غیروں کی، انگریز آ گئے، اب ملکہ برطانیہ، وکٹوریا. پہلے جو ملوکیت تھی مسلمان تو تھے، ان میں بہت اچھے بھی تھے، بہت نیک بھی تھے، خراب بھی تھے، عیاش اور بدماش بھی تھے، سب تھے، مسلمان تو تھے نا، نافذ تو کرتے تھے اللہ کے قانون کو ہی، وہ مفتی ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، فیصلے جو ہوتے تھے سارے شریعت کے مطابق. لیکن اب آئی ملک، یہ غلامی کے ساتھ ملوکیت، ملکہ وکٹوریا آ گئی، ولندیزی آ گئے، ڈچ آ گئے، پورچگیز آ گئے، انگریز آ گئے، فرانسیسی آ گئے، اسپینیئرز آ گئے، اٹیلینز آ گئے، ان سب نے پورے عالم اسلام کو دبوچ لیا. یہ جس کو آپ کہتے ہیں کلونیل ایرا، یہ ہے چوتھا دور. فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر ایک اور دور آئے گا. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر خلافت على منهاج النبوة ہوگا. تو دور نبوت کو علیحدہ رکھ دیجئے، تو اول دور خلافت على منهاج النبوة، اور آخری دور خلافت على منهاج النبوة. آخری دور کی خلافت قائم اسی طریقے پر عمل کرنے سے ہوگی جس طریقے سے پہلے دور کی ہوئی، اور پہلے دور کی جو کوشش تھی وہ ہوئی حضور کے دستے مبارک سے، آپ کی سرکردگی میں، آپ کی قیادت میں. اسی کو لے کر اگر آپ چلیں گے تو آئے گی وہ ضرور. اب یہ کہ کوئی محروم رہتا ہے، اس میں شامل نہیں ہوتا جد و جہد میں، تو وہ اپنی قسمت پھوڑتا ہے، اگر شامل ہوتا ہے تو اپنے لیے ہوتا ہے. من جاہد فانما یجاہد لنفسہ وان اللہ لغنی عن العالمین، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کی تو کوئی غایت نہیں ہے، غرض نہیں ہے، اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اس زمن میں میں نے آج کہا ہے اپنے ساتھیوں سے، یہ اسوہ رسول، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسوہ رسول کیا لیا ہے؟ اتنی موٹی کتاب ہے ایک بہت بڑے عالم دین کی. وہ عالم دین تو خیر کتنے بڑے تھے میں نہیں جانتا، لیکن ایک بہت بڑے بزرگ کے وہ خلیفہ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اسوہ رسول. اس میں آپ سرما کیسے ڈالتے تھے، آپ یہ کیسے کرتے تھے، یہ سب ہے. یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، یہ اسوہ ہے ہی نہیں. کہ آپ نے دین قائم کیسے کیا ہے، یہ جد و جہد جس میں آپ کا خون بھی گرا ہے، آپ کے بہترین محبوب ترین ساتھیوں نے جو ہے جانے دی ہیں، وہ اسوہ ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے اسوہ کی، وہ تو قتال فی سبیل اللہ کے زمن میں آئی ہے. سورہ احزاب کے جو دو رکوع ہیں غزوہ احزاب کے بارے میں ہے، اور اس میں آئی ہے یہ آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ کامل موجود ہے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.